الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ ما وصايا قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متعزز، جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے آج کی بھی جو نشست ہے ہماری خصوصی نوعیت کی ہے، اور پچھلی نشست میں جیسے کہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ جو پہلے 10 دن ہیں، اس میں دو بڑے اعمال ہیں، دو بڑی عبادات کے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان 10 دنوں میں رکھی ہیں. پہلی جو ایک بڑی عبادت ہے حج، اس کی حکمت اور اس کی اہمیت کو پچھلی نشست میں ہم نے سمجھا تھا. آج انشاءاللہ جو دوسری بڑی عبادت ہے قربانی، اس کی حکمت، اس کی روح اور اس قربانی کا جو حاصل ہے، اس کا پورا فلسفہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو لفظ قربانی ہے یہ قربان سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر وہ شے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں پیش کی جائے، تو یہ اصل میں قربانی ہے. اور قربانی کی داستان عظیمت وہ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جو قربانیوں سے پر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی زندگی میں بڑے بڑے امتحانات ہیں کہ جو ان سے لیے، اور کمال یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ تمام ہی امتحانات میں پورے اترے. اور انہی امتحانات کا ایک تسلسل ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 100 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یہ لیا کہ اپنے جوان بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ حکم دیا گیا کہ ان کو بھی اللہ کی محبت پر بیٹے کی محبت بھی قربان کر دے. اور بہرحال یہ ہے کہ اپنے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے کہ جو کہ پیش کی ہے، یہ الگ بات ہے، سمجھ لیں گے انشاءاللہ آیات کی روشنی میں کہ اللہ کی طرف سے یہ کڑا امتحان تھا، امتحان ہی لینا مقصود تھا، بچے کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا. اور بہرحال یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا آیا ہے، وہ ذبح ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے خلیل، اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ کے بندے آنے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک جو بھی رسم ہے اور ایک سنت ہے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اور اس بڑے عمل کی یاد میں، اس کو جاری فرما دیا. اور بہرحال یہ ہے کہ ایک واجب کے درجے میں یہ عمل ہے کہ جو کہ الحمدللہ ہر صاحب استطاعت پر یہ عمل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے ہر سال، پر ہم اللہ کے حکم سے یہ جانور کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو قربانی کی اہمیت ہے وہ بھی آج مبارکہ میں ہمارے سامنے آئی ہے. سب سے پہلے قربانی کی حکمت کو سمجھ لیں، اور یہ حکمت، اس کا تقاضا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی اللہ کے رسول سے فرمایا تھا. ابن ماجہ کی روایت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما ہاذی الوحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانیاں اے اللہ کے رسول جو آپ کے حکم سے ہم ہر سال کر رہے ہوتے ہیں اس کی حکمت بھی ہمیں مستحضر کر دیجئے, واضح فرما دیجئے اس کی حکمت کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت و ابی تم ابراہیم, اس قربانی کی حکمت یہ ہے کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اور وہی سنت کہ جس میں اپنے محبوب اور پیارے بیٹے کو اللہ کے حکم سے انہوں نے قربان کر دیا تھا, تو انہی کی یاد میں اب یہ قربانی ہے کہ جو ہر سال جانور کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جاری فرما تھا. اسی طرح سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, ہم قربانی جانور پیش کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے اگلا سوال یہ کیا کہ وما لنا فیہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی میں ہمیں ملتا کیا ہے, اجر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بکل شعرت حسنا, کہ قربانی کے ہر بال پر تمہیں ایک نیکی ہے کہ جو اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو صحابہ کرام کو اور دلچسپی پیدا ہوئی کہ ہم تو بعض دفعہ ایسے جانوروں کی قربانی بھی پیش کرتے ہیں کہ جن کے بال نہیں ہوتے بلکہ ان میں تو اون ہوتی ہے اور اس میں تو ایک ایک ریشہ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ فصوف یا رسول اللہ, کہ اون کا اجر کیا ہوگا, جب ایک بال کا اجر ایک نیکی کے برابر ہے تو بہرحال اون بھی اس کا بھی اجر کیا ہوگا, اس میں تو بہت زیادہ بال ہوتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بکل اشارت من صوف حسنا, کہ ہر اون کے ایک ایک ریشے میں تمہارے لیے جب بھلائی اور نیکی. اور ایک اور روایت میں جو سب سے محبوب عمل عید الاضحیٰ کے دن یوم النہر جو کہلاتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من اعراق الدم, کہ اللہ تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ اپنے بالوں کے ساتھ اپنے جو ہے وہ کھروں کے ساتھ وہ روز قیامت جو ہے وہ زندہ ہو کر جب وہ آئے, اور یہ قربانی کا جو بھی جانور کا خون ہم بہاتے ہیں یہ زمین پر گردا بات میں ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ قبولیت کا درجہ پہلے پا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس قربانی کی جو بھی اہمیت ہے اور اس کے جو بھی اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اور پوری دلی آمادگی کے ساتھ یہ قربانی کا عمل پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی تلقین ہے کہ فتیبو بہا نفسا, کہ اے اللہ کے بندوں پوری دلی آمادگی کے ساتھ قربانی کیا کرو. آگے میں عرض کروں گا اصل میں کہ جب اقلیت یعنی عقل کو جو ہے وہ اوپر کیا جاتا ہے قرآن و سنت کے, تو پھر یہ ساری فضیلتیں ایک طرف کر کے اور انسان عقل کو اوپر کر کے اور قربانی کو جو ہے وہ بالکل لاحاصل اور ایک فضول شے ہے کہ جو قرار دے دیتا ہے. اور فی زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت وہ عقل پرستی کا دور ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل ایک طرف اور جو عقل میں آتا ہے وہی جو ہے وہ زبان پر آتا ہے, وہی عمل سے جو ہے وہ صادر ہو رہا ہے. قربانی کو جو ہے وہ لاحاصل شے سمجھ لیا گیا, وہ بعد میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے, لیکن بہرحال اس کی اہمیت قربانی کی یہ ہے. یعنی ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من کان لہ ساعت فلم یضاہ فلا یقربن مصلانا, کہ جس کو وسعت ہے قربانی کرنے کی یعنی وہ یعنی قربانی اس پر واجب ہو گئی پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کا رخ نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے, وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے بھی عیدگاہ میں نہ آئے. اتنی بیزاری ہے کہ جو ایسے شخص ہے کہ جو وسعت کے بعد قربانی نہیں کرتا, اللہ کے رسول نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اس قربانی کی جو اہمیت فضیلت ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ پوری ایک داستان ہے ابراہیم علیہ السلام, یعنی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے امتحانات لیے اور یہی امتحانات ہیں کہ جو کہ ہم سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک سے جو ہے وہ اپنے بندوں سے لیتا ہے. ایک امتحان ہوتا ہے کہ جو فکر و نظر کا امتحان کہلاتا ہے, یعنی نظری اعتبار سے دیکھا جائے کہ بھئی انسان جو ہے وہ کس کی محبت کو ترجیح دیتا ہے اللہ کی محبت پر نظریاتی سطح پر. اسی طرح سے عملی امتحانات سے بھی گزارا جاتا ہے کہ واقعتاً نظری اعتبار سے تو وہ اللہ کو اوپر رکھتا ہے لیکن کیا عملی اعتبار سے بھی وہ اپنی بچے کی محبت, وطن کی محبت, قوم کی محبت، والدین کی محبت، یہ وہ ساری محبتیں ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے عملی امتحانات میں اللہ کی محبت پر قربان کی. اب میں ذرا ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھ دوں تو بات انشاءاللہ واضح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس پوری داستان عظیمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جھلکیاں کیا ہیں، نظری سطح پر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ کون سے گھرانے میں ہوتی ہے، وہ گھرانہ ہے کہ جو کہ بت پرستی کا گھرانہ ہے، اور وہ بت پرستی سے آگے بڑھ کر وہ بت تراش آبا اجداد ابراہیم علیہ السلام کے وہ بتوں کو تراشنے والے تھے، وہ اپنے پوری قوم کے وہ پنڈت تھے، اور پنڈتوں کی جو بھی عزت ہوا کرتی ہے اور ان کے جو پروٹوکولز ہوا کرتے ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو بھی مل سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اپنے آبا اجداد کے نظریے کو قبول نہیں کیا جو کہ مشرکانہ تھا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی نعرہ ہے وحدانیت کو وہ بلند کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ بہرحال علاقے کی محبت بھی اس میں بھی آپ دیکھیں نظریاتی سطح پر، جس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام موجود تھے وہ ستارہ پرستی اس میں عام تھی، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ وہ خود تو توحید پر گامزن تھے لیکن لوگوں کو بھی توحید کا سفر کرا دیا کرتے تھے. ایسے یعنی سوالات ان کے سامنے رکھتے تھے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعتاً جو مشرکانہ اعمال میں ہم ملوث ہیں وہ بالکل بیکار ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ انعام میں وہ پورا واقعہ نقل ہوتا ہے کہ قوم کچھ لوگ اس میں ستاروں کو پوج رہے ہیں، تو اب وہاں جا کے ابراہیم علیہ السلام حجت تمام کرنے کے لیے ستارہ پرستوں سے کہتے ہیں ستارے نکلے میں اور لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، یہ وہاں جا کے کہتے ہیں بھائی یہ ستارہ میرا رب ہے. اور جب وہ ستارہ غائب ہو جاتا ہے، دن نکلتا ہے ستارہ غائب ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ایک جملہ وہاں پر فلوٹ کر کے آتے ہیں کہ بھائی یہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ خدا تو نہیں ہو سکتے، اور وہاں ستارہ پرستوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے. اسی طرح سے چاند پرست لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ یہی جملہ کہتے ہیں بھائی یہ چاند میرا رب ہے، یہ صرف حجت تمام کرنے کے لیے تھا، اس کو رب نہیں مان رہے تھے لیکن لوگوں کو سمجھانے کے. تو بہرحال یہ ہے کہ جب چاند بھی ڈوب جاتا ہے تو کہا کہ بھائی اگر تو اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو راہ حق سے بھٹک جاؤں گا، میں تو ایسے چیزوں کو اپنا معبود بنا لوں گا کہ جو کہ ڈوبنے والے ہیں، تو ڈوبنے والے تو خدا نہیں ہو سکتے. پھر سورج پرست لوگ، وہاں سورج نکلا ہوا ہے آب و تاب کے ساتھ اور سورج پرستی ہو رہی، وہاں جا کے سورۃ الانام میں یہ پورا واقعہ نقل ہوتا ہے کہ وہاں جا کے لوگوں سے کہتے ہیں بھائی یہ سورج یہ میرا رب ہے، آزا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، مغرب میں سورج بھی غائب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بے شک میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر اللہ کی طرف کر لیا، وہ اللہ کے جو فاطر ہے آسمان و زمین کے وہ بنانے والے، وہ ان تمام چیزوں کا وہ معبود ہے جو کہ نہ ڈوبنے والا ہے نہ مغلوب ہونے والا، تو میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس اللہ کی طرف. اور یہ وہی نعرہ مومنانہ ہے اس مشرکانہ ماحول میں. باپ سوچیں کہ اس مشرکانہ ماحول میں یہ نعرہ مومنانہ یہ اصل میں نعرہ بغاوت تھی، اور یہ وہ نعرہ مومنانہ ہے کہ جب ہم قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں، چھری چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے جو مسنون دعا ہے اس میں یہی الفاظ ہیں کہ جو کہ شامل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھری پھیرنے سے پہلے پہلے ہمیں واقعتاً یہ پورا الصفا اور جو بھی قربانیوں کی داستان ہے وہ ہمیں مستاذر فرمائے. بہرحال یہ ہے کہ یہ ستارہ پرستی اس سے بھی جو ہے وہ اعلان برات کیا. پھر آپ کے علاقے میں جہاں ستارہ پرستی میں لوگ ملوث تھے وہاں قوم کا ایک بڑا بت خانہ بھی تھا، اور لوگ مختلف اس میں بت تھے چھوٹے بڑے. لہذا جب ایک دن قوم میلے ٹھیلے میں باہر گئی تو پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام اپنا ایک تیشا کلہاڑا لے کر اور بت خانے میں داخل ہوئے، چھوٹے بتوں کو جو ہے وہ توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے بت کو سلامت رکھا. اور یہ پورا واقعہ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل فرمایا. اب بڑے بت پر جو کہ سلامت انہوں نے رکھا، اس کو توڑا نہیں، لوگوں کو توحید کا سفر کرانے کے لیے، اور اسی پر اپنا جو کلہاڑا ہے وہ لٹکا کر آ گئے.
اب جب قوم واپس آئی ہے میلے ٹھیلے سے اور اپنے بتوں کا وہ حال دیکھا کہ سارے بت جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں, صرف ایک بت ہے کہ جو سلامت ہے اور اسی پر کلہاڑا بھی رکھا ہوا ہے. پوچھا گیا کہ بھئی یہ ہمارے معبودوں نے کیا کیا, لوگوں میں بڑا غصہ تھا, انتقام کا جذبہ ایک دم امڑ آیا. تو کسی نے کہا کہ بھئی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے, یقال له ابراہیم, اس کا نام ابراہیم ہے. لہذا کہا گیا کہ بھئی سب کے سامنے لے کر آؤ اس نوجوان کو. جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو قوم نے کہا کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی مجھ سے کیا پوچھتے ہو, یہ بڑا بت ہے کہ جو کہ سلامت ہے اور سرکمٹینشل ایویڈنس جو ہیں قرائن یہ بتا رہے ہیں, ثبوت بھی اس کے پاس وہ ہے کہ یہ کلہاڑا بھی اسی کے پاس ہو, تو اس سے پوچھو نا, محسوس یہ ہوتا ہے کہ اسی نے کیا ہوگا. اب یہ اصل میں کیا بات تھی, یہ لوگوں کو بھی توحید کا سفر کرانا مقصود تھا. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے جیو میں لوٹے ہیں اور اپنے اندر یہ جھانکا کہ بھئی ہم اب اس سے کیسے پوچھیں, ہم تو ان بتوں کو سے مانتے ہیں لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے جو ہے وہ کوئی ریپلائی کیا ہو, کوئی ہمارا جواب ہمیں جواب دیا ہو. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہہ بیٹھے کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو بس یہی سننا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, کہ تم پھر کیا ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو معبودان باطل کی کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے. یہ تمہیں نفع نقصان تو دور کی بات ہے, یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکے, اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. افل لکم لما تعبدون من دون اللہ, تف ہے تم پر کہ تم کس طرح اللہ کو چھوڑ کر جو کہ نفع نقصان کا مالک ہے ان معبودان باطل کو جو ہے تو پوچھ رہے. تو بہرحال یہ توحید کا سفر کرا دیا, حقیقت جو ہے وہ منکشف ہو گئی. لیکن ایک ہے حقیقت کو قبول کر لینا, یہ بالکل الگ بات ہے, ایک ہے حقیقت کا منکشف ہو جانا. حقیقت منکشف ہو گئی کہ یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن حقیقت کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت پر رکھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بت پرستی سے بھی جو ہے اس کی نفع کی ہے, اس نظریاتی امتحان میں پورے اترے. پھر اسی طرح سے ایک اور شرک تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہو رہا تھا اور وہ تھا سیاسی شرک. سیاسی شرک سے کیا مراد ہے کہ بھئی سیاست میں یہی ہوتا ہے نا کہ کس کی بات مانی جائے, اتھارٹیٹو جو بھی باڈی ہے وہ کون ہے. لہذا دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سوورن ہے, اللہ حاکم ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس علاقے میں سوورینٹی جو ہے وہ نمرود نے جو ہے اس کا اعلان کیا ہوا تھا. نمرود یہ بادشاہ تھا, یہ عراق کے علاقہ ابراہیم علیہ السلام کا, جو بھی وہاں پر بادشاہ آتے تھے وہ نمرود ان کا لقب ہوتا تھا. جس طرح سے مصر میں فرعون لقب ہوتا تھا بادشاہ کا, نام تو بہت سارے مختلف ہوتے تھے لیکن جو بھی مصر میں بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون اس کا لقب پڑ جاتا تھا, فرائین مصر. اسی طرح سے بہت سارے نمارد, نمرود اسی میں ایک تھا. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ سیاسی شرک کا نالہ لگایا تھا کہ میں ہوں اصل رب, میری حکمرانی ہے کہ جو بالفعل چلتی ہے, ہر چیز کا مالک میں ہوں. لہذا اب جب اس نمرود کو پتہ چلا کہ بھئی ایک نوجوان ہے کہ جو ایک نئے رب کا تعارف کرا رہا ہے میرے علاقے میں, میری سلطنت میں, تو بلا بھیجا اور حاضر ہوئے دربار میں. ابراہیم علیہ السلام, سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں, سینہ تان کر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. تو نمرود نے کہا کہ بھئی تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ یوحی و یمیت, کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا کہ قال انا احی و امیت, کہ بھئی یہ تمہارا رب نہیں کرتا بلکہ یہ تو میں کرتا ہوں, میں زندہ رکھتا ہوں میں موت دیتا ہوں. اور اپنے بات کی دلیل پر اس نے یہ کیا کہ ایک جو اپنے جرم کی وجہ سے اس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اس کو بلا کے اس کو چھوڑ دیا, اور ایک بالکل چلتے پھرتے معصوم انسان کو پکڑ اس کو سولی دی اور کہا کہ بھئی میں زندہ رکھتا ہوں میں موت دیتا ہوں. تو اب یہاں دیکھیں دلائل تو بہت سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہو سکتے تھے کہ بھئی یہ کہاں وہ میرا اللہ کہ جو ایک حقیر پانی کی بول سے پورا انسان جو وہ بناتا ہے اور زندہ رکھتا ہے اور کرتا ہے اور موت دیتا ہے. اور کہاں تم نے ایک بنے بنائے انسان کو پکڑ کر جو ہے وہ چھوڑ دیا اور پھانسی دے دی. لیکن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر کوئی دلائل نہیں پیش کیے, بلکہ بڑا ایک مسکت ایک سوال ہے کہ جو کہ ریز کیا دندان شکن, اور ایسا سوال کیا کہ وہ نمرود بالکل مبہوت ہو کے رہ گئے. قرآن نقل کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یاتی بشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب, بھئی میرا اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو ذرا اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو اب یہاں پر دیکھیں بالکل چاروں چانے چت ہو کر نمرود نے کوئی اس کو جواب بن نہیں پڑا. قرآن اس کا جو فیس ایکسپریشن ہے اس کو کھینچتا ہے, فبہت الذی کفر, وہ کافر نمرود بالکل مبہوت ہے کہ رہ گیا, کوئی جواب نہیں بن پڑا. مطلب کیا ہوا کہ حقیقت منکشف ہو گئی, توحید کا سفر کرا دیا ابراہیم علیہ السلام نے, لیکن اس ظالم کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. حقیقت منکشف ہو گئی, حقیقت کو قبول نہیں کیا, اپنی ضد پر جو ہے وہ اڑ گیا. تو یہ جو تھے وہ یعنی نظری امتحان نظریاتی سطح پر, اب آئیے ذرا عملی امتحانات سے جو بڑے بڑے امتحانات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئے اس کی بھی جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں. عملی امتحانات میں ایک بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی محبت رج بس جاتی ہے دل میں, جس گھر میں وہ پل کے بڑا بڑا جوان ہوا اس کی محبت کتنی شدید ہوتی ہے. لیکن اب والد کو جب سمجھایا کہ جو کہ بت تراش تھا وہ آزر, لہذا جب والد کو سمجھانے لگے تو والد آپے سے باہر ہو گئے. اس نے کہا کہ کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ یہ پورا واقعہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نقل فرمایا. تو باپ نے کہا کہ اگر تم اے ابراہیم اپنے اس دعوت سے باز نہ آئے لأرجمنک, میں لازمن تمہیں رجم کر دوں گا. رجم کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا. باوجود نے ملی یار, اور ابھی تو یوں کرو کہ میرے اس گھر سے نکل جاؤ, میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ. اب یہ جو نوجوان کی جو کہ ڈیپینڈنٹ ہو والدین پر, اگر والدین اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی گھر سے نکل جاؤ, اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ, اپنا بندوبست خود کرو, تو دن میں تارے نظر آ جائیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جو سیرت و کردار ہے کہ اب اللہ کی محبت پر گھر کی محبت قربان کرتے ہیں اور گھر سے نکلنے لگے ہیں, لیکن لٹھ مار کے نہیں جا رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو آپ کا بھلا چاہا تھا. ایک عام نوجوان ہوتا تو وہ تو لٹھ مار کے وہاں سے نکلتا کہ بھئی میں نے تو آپ کا بھلا چاہا تھا, نہیں مانتے تو نہ مانے, آپ اپنے ذمہ دار ہیں. کوئی ایسے جملے نہیں کہے, بلکہ قرآن جو الفاظ نقل کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے کہ اتنی سختی کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا کہ قال السلام علیک ربی, کہ ابا جان آپ پر سلامتی ہو اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا جو بھی رب ہے وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. تو اتنی خوبصورتی کے ساتھ گھر کی محبت بھی قربان کی اللہ کی محبت پر. اب اس کے بعد دیکھیں والدین کی محبت, یہ بھی ایک بہت بڑی محبت ہوتی ہے, بڑی چاہت ہوتی ہے ایک اولاد کو اپنے والدین سے. اب والد سے یہ کہہ کے نکلے تھے کہ میں آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا, لیکن یہ اسی کی محبت میں, والدین کی محبت میں. لیکن جب پتا چل گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ والد جو آزر بت تراش تھا کافر تھا وہ مرا ہے کفر کی حالت میں, تو اب قرآن سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ارادے برات کر دی. یعنی الفاظ کیا ہے کہ فلما تبین له انه عدو اللہ تبرا منه, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ واضح ہو گیا کہ کفر کی حالت میں والد کی موت واقع ہوئی ہے شرک کی حالت میں, تو پھر انہوں نے اس سے اعلان برات کیا, پھر دعا کرنا چھوڑ دیا. یہ ہے اصل میں کہ وہ والدین کی محبت بھی اللہ کی محبت کو قربان کر رہا. اسی طرح سے پھر جس قوم میں انسان جو ہے وہ پلتا بڑھتا ہے اس قوم کی محبت بھی اصل میں بڑی شدید ہو جاتی ہے, لیکن قوم کے جو بھی نظریات ہیں باطل اور مشرکانہ, وہ ہم نے ابھی سمجھا کہ کس طرح سے ان نظریات کو بھی قبول نہیں کیا, اور ڈنکی کی چوٹ پر یہ سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پورا نقشہ کھینچا ہے کہ الفاظ کیا ہیں کہ اس قالو لقومہم، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ فرمایا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ بھئی ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا معبودان باطل کی پرستش کرتے ہو ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، کفرنا بکم ہم تمہارے باطل نظریات کا کفر کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ہے کہ جو کہ درمیان میں ہمارے ہے، ہم تم سے کوئی دوستانہ تعلقات نہیں رکھ سکتے اگر تم واقعتاً شرک پر جو قائم ہو۔ تمہارے یہ ہے کہ وہ قوم کی محبت جو قربان کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ جب قوم نے ان کے یہ دعوت اور اللہ کی جو بھی توحید کے نعرے ہیں وہ سنے ہیں اور پرچار وہ کر رہے تھے، تو قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ان کی جان لے لی جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ ہے کہ قوم نے پھر ایک بڑا الاؤ ہے کہ جو کہ آگ کا جلایا، اور یہ بھی بڑی مشہور و معروف وہ قربانی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، اللہ کی محبت پر اپنی قیمتی ترین شے جان بھی جو وہ قربان کرتی۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ نقل کیے، قوم نے کہا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بھئی دیکھو اگر تمہیں کرنا ہے نا تو اس ابراہیم کو آگ میں جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کو سپورٹ کرو، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو بلکہ اس کو آگ میں جلا ڈالو۔ اب بڑا الاؤ ہے کہ جو کہ جلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ چوائس دی گئی کہ یا تو آگ میں کود جاؤ یا ہمارے آبا و اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ۔ لہٰذا اب یہاں پر دیکھیں کہ عقل تو کرائے کا وکیل ہوتی ہے، وہ تو یہ پٹی پڑھاتی ہے کہ بھئی ابھی تو یہاں سے بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، اور تھوڑے دنوں میں آ کے پھر سے جو ہے وہ تبلیغ کرنے لگنا۔ لیکن اب یہاں پر عقل سے آگے بڑھ کر جب عقل تو ایک راہ دکھا دیتی ہے، اب اس راہ پر چلنے کے لیے وہ جذبات چاہیے ہوتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جذبات کا جو پرتو ہے ابراہیم علیہ السلام پر صحیح اعتبار سے وہ ڈالا تھا، حق کو پہچان گئے تھے اور اپنی جان کی محبت کو قربان کرتے ہیں۔ بے خطر کوت بڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبامت۔ تو برحال آگ میں ابراہیم علیہ السلام کودے ہیں، یہ بھی ایک امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور قرآن مجید میں وہ جو آیت آتی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے شان سے یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ اس میں ہمارے سامنے رکھے کہ جب وہ آگ میں کود گئے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، کیونکہ آگ کی تاثیر تو جلانا ہے، لیکن یہ تاثیر آگ میں رکھی کس نے، یہ کیمیکل لو آگ کا کس نے بنایا، وہ اللہ نے بنایا نا، تو اللہ اپنے قوانین کو بنا کر اس کا پابند نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ مالک اس اعتبار سے ہے کہ اللہ ہر قانون کا بھی مالک۔ آگ کا قانون تھا جلانا، اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل کے لیے اس آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اللہ فرماتے ہم نے کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی سلامتی والی کیوں ہو جا کہ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو، کیونکہ زیادہ ٹھنڈک جو ہے وہ بندے کو نقصان پہنچا سکتی، تو ٹھنڈی تو ضرور ہو، اپنی جو جلانے کی تاثیر اسے ختم کر دے، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ نقصان پہنچے ابراہیم علیہ السلام، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام۔ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے روک دیا، ختم کر دیا، پھر دوبارہ سے جاری کر دیا سب کے لیے۔ تو یہ تھا کہ اپنی جان کی محبت بھی اللہ کی محبت کو قربان کرتے۔ اب آگے بڑھیے، وطن کی محبت یہ بھی بڑی شدید ہوتی، وطن کی جے، سب سے پہلے پاکستان کے نعرے تو یہاں پر بھی لگے، تو یہ وطن کی محبت بھی انسان کے اندر رچ بس جاتی۔ لیکن ایک بندہ مومن کا کی شان یہ ہونی چاہیے کہ تمام محبتیں وہ کس کے تابع ہوں گی، اللہ کی محبت پر۔ لہٰذا اللہ کی محبت پر وطن کی محبت قربان کرتے ہیں۔ اب لازم بات ہے کہ جب قوم جو ہے وہ جان کی دشمن ہو جائے تو پھر انبیاء کیا کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وطن کی محبت کو قربان کی، سورہ صافات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ قال انی ذاہب الی ربی سیادین،
کہ بے شک میں اپنے رب کے لیے اب سفر کر رہا ہوں، نکلنا ہوں یہاں سے، اور میرا رب ہے کہ جو کسی بھی کوئی راہ مجھے دکھائے گا، کہیں امن والے شہر میں مجھے داخل کر دے گا. تو وطن کی محبت بھی قربان کی. اب اس سے آگے بڑھ کر 87 برس کی عمر میں پہنچے ہیں. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی دعاؤں سے، وہ تذکرہ بھی آ بھی جائے گا، آیتیں پڑھی بھی گئی ہیں ابتدا میں، بڑی دعاؤں سے ایک بچہ 87 برس کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا. جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان آ گیا کہ بھئی اپنے اس دودھ پیتے بچے اور زوجہ، اپنی بیوی کی محبت میں قربان کو کرو اللہ کی محبت پر، اور اپنے اس بچے اور بیوی کو چھوڑ آؤ کون سی جگہ پر؟ وہ مکے کی سرزمین، کہ جو اس وقت وادی غیر ذی زرعین تھے، یعنی بالکل بنجر زمین تھی، کوئی کھیتی کا اگنا، کوئی وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں، ایون پانی تک نہیں تھا، تو لہٰذا زندگی کی کوئی آثار نہیں تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت پر وہ بیوی اور بچے کی محبت بھی قربان کی، اور چھوڑ کر مکے کی بنجر زمین میں، اور فوراً پلٹ گئے، چلے گئے. اب وہ پورا واقعہ آپ کے علم ہے کہ کس طرح سے پھر اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلکے ہیں، اور یہ ہے کہ بیوی حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی دفعہ واقعہ ہم نے سمجھا تھا، کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے وہ آب زمزم جاری کر دی، وہ قیمتی پانی، اور جب پانی نکل آیا تو زندگی کے آثار نمودار ہو گئے. پھر قبائل جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے، وہاں پوری ایک بستی ہے کہ جو کہ بس گئی. بہرحال یہ ہے کہ یہ بیوی اور اولاد کی محبت بھی قربان. امتحانات کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا. شاعر کہتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اب یہ بچہ اور بیوی جو ہے وہ یہاں مکے میں تھے، تھوڑے تھوڑے عرصے سے ابراہیم علیہ السلام آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، چلے جاتے تھے. اب بچہ ہو گیا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے اسماعیل علیہ السلام، اور اس قابل ہو گئے کہ اب وہ والد کے دست و بازو بنے. سب سے کڑا امتحان یہ آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، دکھایا گیا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ کڑا امتحان تھا، اللہ کا حکم تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیجیے. اب یہ پورا واقعہ ہے جو سورہ صافات میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتا ہے. آیت نمبر 100 سے اور 107 تک یہ آیات ہیں، گھر پہ جا کے ضرور مطالعہ کیجیے، بلکہ کتاب کا حوالہ آ جائے گا، اس میں انشاءاللہ تفصیل بھی آ جائے گی، کتاب اویلیبل ہوگی. تو اب یہ پورا واقعہ کیا بیان ہوا کہ رب حب لی من الصالحین. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام 87 برس کی عمر کو پہنچے تو ایک خواہش دل میں آئی کہ بھئی میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہ جو بھی مشن اللہ تعالیٰ نے دین کا مجھے دیا ہے، آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے میری نسل میں، تو لہٰذا اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے صالحین میں سے کوئی اولاد عطا کر دے. لڑکا لڑکی نہیں، جو بھی تو عطا کرے دین تیری ہوگی، لیکن مجھے نیکوکاروں میں سے عطا کر. تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے بردبار لڑکے کی بشارت، یعنی خوشخبری سنا دی کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کے ہاں پیدا ہوں گے. اب الفاظ یہ ہیں کہ فلما بلغ ماؤسایا، کہ جب اسماعیل علیہ السلام سعی کی عمر کو پہنچ گئے کہ وہ جوان ہو گئے اور والد کے دست و بازو بن سکیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں، تو اب ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، خواب دیکھ لیا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اب بیٹے کے پاس آئے ہیں کہ تاکہ اس کی بھی کیفیت جو ہے وہ پتہ چلے کہ میں نے جو تربیت اس کی ہے وہ صحیح رخ پر ہے کہ نہیں، وہ عملی لحاظ سے وہ نظر بھی آتی کہ نہیں. تو اب بچے سے آ کے کیا پوچھتے ہیں کہ کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تم بتا تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو. اب یہاں پر دیکھیں، اگر تو جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر عقل کو اوپر رکھا جائے تو عقلی اعتبار سے یہ کوئی تک نہیں بنتی. اگر دین میں عقل کو اہمیت ہوتی، قرآن و سنت کو نیچے رکھا جاتا، عقل کو اوپر رکھا جاتا، تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا فوراً جھٹک دیتے کہ بھئی یہ تو خواب ہے، اس کی حقیقت تو کچھ نہیں ہوتی، میں کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کروں بغیر کسی جرم کے؟ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ قرآن و سنت اللہ کے حکم کو اوپر رکھا، اپنی عقل کو اس کے تابع کیا، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب بچے کے پاس آ کے اس کی رائے پوچھی، تو اب آپ یہاں نوٹ کریں کہ اگر اسماعیل علیہ السلام بھی عقل پرستی کا کوئی اظہار کرتے تو ان کے پاس بھی جملے تھے کہ ابا جان آپ مجھے ایک خواب کی بھوت چڑھا رہے اور بغیر کسی جرم کے، میرا کیا جرم ہے کہ آپ مجھے ذبح کریں؟ خواب تو پریشان خواب بھی ہو سکتے، اس کی کیا اصل حقیقت ہے؟ لیکن اب دیکھیں یہاں پر الفاظ کیا ہیں اسماعیل علیہ السلام کے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے کہ اے ابا جان آپ کر گزریے وہ کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ مفسرین نے یہاں دو نقطے بڑے اچھے لکھے ہیں کہ انشاءاللہ کہہ کر اپنا جو بھی یہ عمل ہے ذبح ہونے کا، یہ کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے۔ اور جو وعدے میں دعوے کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس کو بھی جو ہے وہ محفوظ کر لیا کہ یہ میرا جو وعدہ ہے وہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ عمل کر سکوں گا۔ اور جو آگے الفاظ ہیں کہ انشاءاللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، نہیں، بلکہ الفاظ پر غور کیجئے گا، من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی وہ جو ایک تکبر اندر ہو جاتا ہے نا کہ بھئی میں اتنا بڑا عمل ہے، یہ میری ایک ہمت ہے کہ میں یہ کام کرنے چلا ہوں، نہیں، بلکہ میں صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ مجھے پائیں گے، کہ یہ میرا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں۔ صابر ہونا اور کسی کام پر ڈٹ جانا اللہ کے حکم پر، یہ صرف میں نہیں کر رہا بلکہ مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر کے گزر چکے ہیں، تو وہ جو آج یہ انکساری ہے اس کی طرف مائل ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اور یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ والد کی تربیت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ فلما اسلما، بس جب دونوں مسلم ہو گئے، لفظی ترجمہ اگر یہ کریں، جب دونوں مسلم ہو گئے مطلب کیا، مسلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سرنڈر کرنا اپنے آپ کو، حوالے کر دینا اللہ کے حکم، تو باپ بھی اس نے حوالے کر دیا ذبح کرنے کے لیے تیار، اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے تیار۔ اور فرمایا کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چہرہ نیچے کیا، یعنی چہرے کے بل نیچے لٹایا ہے۔ اور مفسرین یہاں پر دو باتیں کہتے ہیں کہ چہرہ سامنے نہیں رکھا کہ کہیں چھری چلاتے وقت جو ایک کرب کی کیفیت ہے اور تکلیف کی کیفیت ہے جو چہرے پر آتی ہے، اس سے کہیں ہاتھ والد کا ڈگمگا نہ جائے اور وہ چھری ہٹا نہ دے، تو چہرہ نیچے کیا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرے بچے کی جو بھی آخری سانسیں ہیں وہ بھی سجدے کی حالت میں نکلیں، تو سجدے کی کیفیت میں جو وہ نیچے کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طور پر چوری چلا دی آنکھیں بند کر کے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ، فوراً اللہ کی طرف سے پکار آ گیا کہ ابراہیم کا سب تک کر رویا، اللہ نے پکارا کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یہ تو اصل میں کیا تھا، یہ ہماری طرف سے ان ہاذا لہو البلاء المبین۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ایگزامینر جو ممتحن ہے وہ خود پکار اٹھا کہ امتحان بڑا کڑا تھا، بڑا سخت امتحان تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب جو ہے وہ سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نزل المحسنین، اسی طرح سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا آگے جا کے وہ فدی نہ ہو ذبح عظیم، ہم نے ایک مینڈا ہے کہ جو کہ فدیے کے طور پر ذبیحہ، وہ جنت سے جو وہ بھیج دیا، چھری اس پر چلی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے الگ کر دیا۔ اور جیسے آنکھ کھولی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ خون تو مینڈے کا بہا ہے، یہ بچے کا نہیں بہا، وہ الگ کھڑا ہے مسکرا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ کڑا امتحان تھا کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جوان بچے کے حوالے سے۔ اب دیکھیے یہ جو قربانی ہے نا یہ پورا فلسفہ ہے، یہ پوری قربانیوں کا ایک تسلسل ہے. اگر یہ پوری داستان عظیمت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے پہلے ہمیں پتا ہو تو قربانی کا رنگ ہی الگ ہو. وہ رنگ نہ ہو کہ جو اس وقت ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. اس وقت معاشرے میں یہ گوشت کھانے کا تہوار ہے جو کہ بن گیا الا ماشاءاللہ اکثریت کا معاملہ. جو قربانی کی جو اصل روح ہے وہ بالکل ختم ہو گئی اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ. جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، ہدایت دی ہے، وہ بالکل الگ ان کا نقشہ نظر آتا. لیکن یہ ہے کہ کلوں کا بیل ہے، اخباروں میں تصویریں سیلفیز ہیں کہ جو کہ لی جا رہی، ٹینٹ لگا کر جو ہے وہ لوگوں کو نمائش کے لیے بلایا جا رہا ہے. نمود و نمائش کس کی ہو رہی ہے؟ مال کی ہو رہی ہے کہ بھئی کروڑوں کا بیل لے کر آؤ. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس قربانی کی روح کیا ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بالکل کیٹیگوریکل انداز کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولا کی ینال ہو تقوی منہ. اللہ کو نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا. قربانی ذبح کیا کہ تم نے گوشت تقسیم کیا، کھایا تقسیم کیا، خون بہا دیا، یہ دونوں چیزیں نہیں پہنچتی اللہ، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ ہے کہ جو کہ پہنچتا ہے. کہ اس قربانی کے پیچھے وہ للہیت ہے کہ نہیں. اور جس طرح سے شاعر نے کہا نا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، قربانیوں نمازوں روزہ و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں. تو وہ تقویٰ نکل گیا، وہ خدا خوفی نکل گیا. اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے. قربانی کا حاصل کیا ہے؟ قربانی کی، اب اس پورے قربانی کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے، قربانی کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح سے جب جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کوئی امتحان لیا، کوئی حکم دیا، حکم سراخوں پر ساری چیزیں قربان کر. تو قربانی کا حاصل تو یہ ہے. سورہ انعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا وہ کس کے لیے ہے؟ وہ رب العالمین کے لیے، وہ اللہ کے لیے. یہ ہے قربانی کا حاصل. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نماز. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی دیے، ہم نے ہزاروں لاکھوں روپے بھی خرچ کیے، قربانی کا جانور بھی لائے، وقت بھی لگایا، محنت بھی کی، مال بھی لگایا، لیکن پیچھے اگر وہ قربانی کے پیچھے وہ فلسفہ نہیں ہے، وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ قربانی کی روح حاصل نہیں ہوئی، تو پھر یہ سارے وسائل وہ بالکل بالکل بیکار ہو جاتے. اور بات یہ ہے کہ آخری بات، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ریشنلسٹ جو دور ہے، عقل پرستی کا دور، جیسے قربانی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر جو عقل پرست لوگ ہیں وہ آ کر ڈیرا جما لیتے ہیں اور ایسے ذہن خراب کرتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی ہر سال لاکھوں روپیہ وسائل ہیں کہ جو کہ اس پر برباد کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ پاکستان پر اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، لوگ جو ہے وہ ایک ایک بچہ جو بھی پیدا ہو رہا ہے وہ 1.5 لاکھ کا قرضہ جو ہے وہ اپنے اوپر لا رہا ہے. تو اب یہاں پر یہ جو عقل پرست لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی پر پیسہ کیوں ضائع کرتے ہو، یہ سارا پیسہ دو پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے. تھر میں جو ہے وہ لوگ مر رہے ہیں پیاس سے اور بھوک سے، فاقوں سے، وہاں پر جا کر یہ مال خرچ کرو، انسانیت کی بہبود کے لیے خرچ کرو، بس یہ قربانی ذبح کی، جانور تقسیم کیے، گوشت اور خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلایا، اور باقی لوگ جو ہے وہ پریشان حال ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے اور بھوک کے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں برباد ہو رہی. اس طرح کے یعنی فتنے ہیں کہ جو کھڑے کیے جاتے ہیں. تو ہم یہ عرض کرتے ہیں ایسے فتنہ پرور لوگوں کے سامنے کہ بھئی تمہیں غریبوں کی مدد کے لیے اللہ کا حق اسی پر ڈاکہ مارتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یعنی اگر تمہیں اتنی جو ہے وہ دلی ہمدردی ہے، اور واقعتا بڑی اچھی چیز ہے غریب لوگوں کی مدد کرنا، ضرور کرو، کس نے روکا ہے؟ اللہ نے ترغیب دی. لیکن لاکھوں روپے کے کارپیٹ اپنے گھروں پر تم نے رکھے ہوئے نیچے پاؤں تلے، لاکھوں روپے کے شو پیسز ہیں کہ جو تم کہاں کہاں باہر ممالک سے لا کر اپنے گھر کی زینت بناتے ہو،
تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کا حق مارتے ہو اور اس کا خیال نہیں آتا؟ وہ بیچو, شو پیس بیچو, کارپیٹ بیچو اپنے گھروں کے اور پھر غریبوں کی مدد کرو, لیکن بس مارنا ہے تو اللہ کا حق مارنا ہے. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ عقل کو اگر قرآن و سنت کے اوپر لے جائیں گے تو پھر تو ایک نیا دین ہے جو کہ وجود میں آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس اکرستی سے محفوظ فرمائے. یہ جو عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ ہے یہ یوم النہر ہے, یہ یوم العقل نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب مندرج ذیل فرماتے ہیں کہ ایک چھری تم جانور کی گردن پر چلا رہے ہو تو ایک چھری تم اپنے عقل پر بھی چلا دو. عقل کو اوپر نہیں رکھنا. عقل تو یہ نہیں کہتی کہ ایک جوان بیٹے کو بغیر کسی جرم کے ذبح کر دو, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا, اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. عقل اللہ کی نعمت ہے, اس کو اللہ کی ہدایت کے تابع رکھنا تو وہ مفید رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پورا فلسفہ, یہ قربانی کی روح حکمت, اس کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ یہ قربانیاں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے یہ چیزیں عرض کی ہیں. محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بڑا ایک پیارا یہ کتاب چاہے مختصر ہے, یہ اس موقع پر ایک بہت قیمتی تحفہ بھی ہو سکتا ہے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوست صحاب میں یہ ضرور دیں. کیا ہی عجب کہ اس کے ذریعے سے ایک ذہن سازی کا معاملہ ہو جائے اور ایک عبادت اپنے صحیح روح کے تحت جب وہ انجام دی جا سکے. تو یہ کتاب کیا انشاءاللہ یہاں محدود تعداد میں اویلیبل ہے, جن ساتھیوں کو بھی چاہیے وہ یہاں سے انشاءاللہ لے سکتے ہیں. عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی یہ موضوع ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.